شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين میرے اس پاک پیغمبر انتہائی برگزیدہ پیغمبر کا جس نے اللہ کی توحید کی خاطر اللہ کی تبلیغ کی خاطر اپنے مشرک باپ سے بھی ٹکرائے اپنی قوم سے بھی ٹکرا گئے وہ میرا ایک بندہ پوری کی پوری قوم اور برادری سے حتیٰ کے وقت کی حکومت سے ٹکرائے میرے اس برگزیدہ پیغمبر کا حال اپنی امت کو سنا دیجئے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر کس طرح سب کچھ قربان کر دیا جب انہوں نے اپنی مشرک قوم کو واضح طور پر بتلایا کہ وہ پتھر جو کل پاؤں کی ٹھوکر بنے ہوئے تھے، آج ہتھوڑے کی ضرب سے وہ خدا کیسے بن گئے؟ یہ کچھ نہ کر سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک۔ قوم بزد ہوئی، ان کے خلاف ہوئی، انہوں نے یقین کر لیا کہ جب تک شرک کے اڈے کو ختم نہ کیا جائے اس وقت تک ان کے دلوں پر کفر اور شرک کے کفل نہیں اتریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے جھوٹے معبود یاد کرنے کی ٹھان لی اور عملی طور پر اس پر عمل بھی کر دیا۔ قوم نے انتقامی کاروائی کے لیے اس پیغمبر کو آگ کے علاوہ کے سپرد کر دیا۔ ہم نے صحیح سلامت اس کو بھلا لیا۔ جب دیکھا کہ اس مشرک قوم کو اللہ کی توحید کسی حال میں بھی ان کو پسند نہیں ہے، یہ الٹا ناک بھون چڑھاتے ہیں، تو وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اسے اپنے مشرک اباؤ اجداد اور قوم کے علاقے کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی کرتے جا رہی ہیں کہ مجھے بہترین کوئی ٹھکانہ عطا فرمانا۔ چنانچہ ان کا حال ذرا سنیے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہ میرا عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عراق کے علاقے کو چھوڑ کر شام کے علاقے کو جا رہی ہیں، اور اللہ سے سیدھا راستہ، استقامت والا راستہ، اس کی دعائیں اور مناجات بھی کرتے جا رہی ہیں۔ چنانچہ شام میں پہنچ گئے، وہاں تن تنہا اور ساتھ ان کی بیوی حاجرہ، بس زمین پر یہ دو ہی توحید پرست، یا ایک تیسرا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، باقی تمام کی تمام زمین شرک اور کفر سے بھری ہوئی۔ تو وہاں دعا کی کہ یا اللہ، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تیرا یہ توحیدی مشن کہیں ختم نہ ہو جائے، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر جو میرے بعد اس توحیدی مشن کو جاری و ساری رکھے۔ چنانچہ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، اور رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بھی نیک اور صالح کوئی بچہ عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا اور بشارت ان کو سنا دی کہ آپ کو انتہائی صبر و تحمل والا، ہر مشکل میں وہ صبر کرنے والا انتہائی نیک اور صالح بچہ عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ بچہ دے دیا گیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو 10-12 سال کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ لگاتار یہ خواب، آخر بچے سے یہ مخاطب ہو کر کہنے لگے، یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے بچڑے، میں خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، ذرا سوچ سمجھ کر مجھے بتلانا کہ تیرا کیا سوچ، کیا مشورہ، کیا نظریہ اور کیا پروگرام ہے۔ کیونکہ بیٹا بھی، جس کے بارے میں اللہ نے بشارت میں ہی کہہ دیا تھا کہ انتہائی حلیم ہوگا، فوراً بول اٹھے، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان، جس کا حکم دیا گیا وہ فوراً کیجئے۔ کیونکہ بیٹا جانتا تھا کہ میرا باپ پیغمبر ہے اور پیغمبر کا خواب وحی ہوتی ہے، اس لیے یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ تو فوراً ہی کہا، اے ابا جان، جس بات کا حکم دیا گیا ہے فوراً کیجئے، باقی رہا میرا معاملہ، میں جزا فضا کرنے والا نہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے انتہائی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کا حکم ماننے کے لیے مطیع ہو گئے، بالکل تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، چنانچہ منا کے میدان میں لے گئے، تنہائی میں بیٹے کو لٹا لیا اور ان کو پہلو کے بل، کمپٹی کے بل ان کو لٹا لیا، چھری چلا دی۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے بھی یہ منادی اور اعلان ہو گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، او میرے ابراہیم پیغمبر، او میرے خلیل اور سچے پیغمبر، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب بالکل سچ کر دکھلایا، جو خواب میں دیکھا وہ کر دکھلایا۔ خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا، کر رہا ہوں اور وہ عمل کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو، خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بدلے عطا کیا کرتے ہیں، ان کی جان اور مال کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا کہ ادھیڑ عمر میں بیٹا ملے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور فدیے میں دے دیا، اس کے بدلے میں ہم ان کو ایک عظیم ذبیحہ عطا کر دیا۔ اس بیٹے کی جگہ ہم نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، بہت عظیم مینڈا جو جنت سے آیا، اللہ نے بھیجا، جبریل لے کر آئے، خلیل نے ذبح کیا اور اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا، کتنا عظیم ذبیحہ ہم نے دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر قیامت تک آنے والی امتوں کے اندر چھوڑ دیا۔ کوئی اپنے آپ کو یہودی کہلوائے، اپنے آپ کو عیسائی کہلوائے، خواہ مکے کے مشرقی کیوں نہ ہوں، ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کا دم بھریں گے، ہر ایک کہتے ہیں ابراہیم ہمارا تھا، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، ہم نے ان کا ذکر قیامت تک چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، تو نیکی کرنے والوں کو، انتہائی خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلے عطا کیا کرتے ہیں۔ مخترم حضرات، یہ مہینہ جو جاری ہے، جس کا آخری دن ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالی نے ایک سال کے 12 مہینے مقرر کیے۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ حرمت والے ہونے سے مراد یہ کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہر قسم کی لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، قتل و غارت، اس کو حرام اور منع قرار دیا۔ جب سے زمین و آسمان ہیں، جب سے یہ لیل و نہار کا نظام ہے، اسی وقت سے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ ہر امت کے اندر، ہر شریعت کے اندر یہ 4 مہینے حرمت والے جاری و ساری رہے، حتیٰ کہ مکہ کے مشرک اور عرب کے دیگر مشرک وہ بھی ان چار مہینوں کا بڑا لحاظ اور پاس کیا کرتے تھے. ان کی جنگیں شروع ہوتی, آمنے سامنے فوجیں اپنے اسلحے تان کر کھڑی ہوتی, کئی کئی ہفتوں سے جنگیں شروع ہیں, ایک دوسرے کی طرف سے ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے ہیں. ادھر یہ حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے کا چاند نظر آ جاتا تو فوراً ان کے سربراہ اور ان کے بڑے آگے بڑھ کر اعلان کر دیتے بھی حرمت والا مہینہ اس کا چاند نظر آ گیا ہے, اب ہماری جنگ بند ہے, یہ حرمت والا مہینہ گزرے گا ختم ہوگا تو دوبارہ پھر اسی جگہ ہمارا پیڑ پڑے گا, دوبارہ پھر تیاری کر کے آ جانا, دوبارہ پھر ہماری جنگ اسی طرح جاری ہو جائے گی. یہ تھا ان مشرکین اور کافرین کا حال جو عرب کے انتہا درجے کے کافر مشرک تھے. صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ واقعہ ہے. وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے, آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, ہم بڑی مشکل سے آپ کے پاس پہنچے ہیں, ہمیں چند موٹے موٹے احکام اور اصول بتلا دیجئے جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور جا کر ہم پیچھے اپنی قوم کو بتلائیں وہ بھی عمل کریں اور ہماری نجات ہو جائے, کیونکہ ہم ہر موسم میں ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتے, ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مضر قبیلہ ہے جو پورے عرب کا مشہور و معروف ڈاکو قسم کے لوگ ہیں, ان کی آبادیوں سے ان کے علاقے سے کسی کا گزرنا ممکن نہیں. تو یہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا تھا اس لیے ہم ان کے علاقے سے صحیح سلامت خیر و عافیت سے آ گئے ہیں, ورنہ ان ڈاکوں اور لٹیروں کا حال یہ ہے کہ جو بھی وہاں سے گزرے اس گزرنے والے کے کپڑے تک بھی جسم پر نہیں رہنے دیتے, ایسے لٹیرے اور ڈاکو لوگ ہیں. تو یہ حرمت والے مہینے کی وجہ سے ہم وہاں سے آگے پیچھے ہم وہاں سے گزر نہیں سکتے. کیا ثابت ہوا کہ عرب کے سب سے بڑے ڈکیٹ اور جو ڈاکو تھے, مزرک ڈاکو جو ہیں, وہ بھی اس حرمت والے مہینوں کا ادب احترام کرتے, ان کے اندر وہ بھی کسی گزرنے والے کی کوئی چیز نہ چھینتے, کسی کو تکلیف اور پریشان نہ کیا کرتے تھے. یہ ان کا حال ہے جن کو ہم کافر کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, لیکن آج مسلمانوں کا حال بھی دیکھ لیجیے کہ 95 بلکہ 98% مسلمان وہ ہوں گے جن کو یہ ہی نہیں علم کہ وہ چار حرمت والے مہینے ہیں کون سے. ان کی عزت احترام کرنا تو دور کی بات, ان کا لحاظ اور پاس کرنا تو دور کی بات, 98% مسلمان وہ ہیں جن کو یہ ہی علم نہیں کہ چار حرمت والے مہینے ہیں کون سے. اب وہ حرمت والے مہینے جاری ہیں, ایک گزر گیا ہے, دوسرا شروع ہونے والا ہے, تیسرا اس کے بعد آئے گا, اور چوتھا رجب کا مہینہ یعنی ذی قعدہ, ذوالحجہ, محرم, تین یہ مہینے اور ایک رجب کا مہینہ, یہ چار مہینے حرمت والے, اور ان کے اندر مسلمانوں کا کردار اور طریقہ کار وہ دیکھ لیجئے. جو غیر حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد ڈکیٹی چوری اور نجائز دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا, یہ تمام کچھ جو دوسرے مہینوں میں ہے اسی طرح عزت والے مہینوں میں اخبارات آپ پڑھتے رہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور جنت جو وہ ہمارے لیے ہی ہے, اور ادھر مشرکوں اور کافروں کا حال دیکھ لیجئے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا. ان عزت والے مہینوں میں کل کو جو مہینہ جو وہ نمودار ہونے والا ہے, ظاہر ہونے والا ہے, وہ ذوالحجہ کا یعنی اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے. اس کے پہلے 10 دن ان کی بڑی عزت، بڑا مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا. اصل میں یہ مہینے جو حج کے مہینے ہیں، جن کے اندر لاکھوں لوگ اپنے لاکھوں روپیہ صرف کر کے ان اداؤں کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ادائیں تھیں. انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت تک جاری و ساری ان کی سنت اور ان کی اداؤں کو رکھا ہے. انہی طریقوں کو پورا کرنے کے لیے بے شمار لوگ مکہ کا سفر کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی عظیم قربانی ہے. اپنے علاقے کو، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، ہزاروں روپیہ صرف کر کے صرف اس غرض سے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کیے تھے، اور انہوں نے واقعی وہ کام کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی، تو ہم بھی ان علاقوں میں پہنچیں اور انہی طریقوں کو اپنا کر ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کریں. اس عظیم مقصد کے لیے لوگ کھچے کھچے جا رہے ہیں، ذوق در ذوق جا رہے ہیں، لیکن جو بچارے دلوں کے اندر یہ تڑپیں اور امیدیں رکھے ہوئے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی اللہ موقع دے، ہم بھی ان جگہوں پر جائیں اور ابراہیمی اداؤں کو ہم بھی اپنائیں، لیکن تڑپیں ان کے دلوں کے اندر ہیں، وہ جا نہیں سکتے، تو اللہ تعالی نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا. ان کے لیے بھی کہ جو لاکھوں روپیہ لگا کر وہاں حج کے لیے گئے ہیں، تو تم اگر وہاں جا نہیں سکے تو تھوڑی بہت ان کی نقل تم بھی اتار لو، تو ہم تمہیں بھی ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے. چنانچہ یہ 10 دن ذوالحجہ کے جو کل سے شروع ہو رہے ہیں، یہ حج کے دن ہیں جن میں تمام ملک کے اطراف سے، بلکہ دنیا کے اطراف سے لوگ مکہ معظمہ پہنچ رہے ہیں. تو مقیم لوگوں کو حکم دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر تم جو عبادت کرو گے، ذکر اذکار، تلاوت، نفل و نوافل اور صدقہ خیرات کرو گے، وہ عام دنوں جیسا اس کا اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ ما من ایام الاعمال الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذہ الایام العشرہ. ان 10 دنوں کی نیکی اور بندگی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ اور اتنی محبوب ہے کہ کسی اور دن میں اتنا اجر و ثواب اس نیکی کا نہیں ملتا جتنا ان 10 دنوں کے اندر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ان 10 دنوں کی نیکی کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ شان، مرتبہ اور مقام رکھتی ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کٹوانے سے بھی زیادہ عزت اور مقام ہے ان 10 دنوں کی نیکی کا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان 10 دنوں کی نیکی زیادہ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے. ہاں البتہ، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذاك بشيء. ہاں البتہ، وہ مجاہد جو اپنی جان لے کر بھی نکلا اور وہ اپنا مال لے کر بھی نکلا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ اس کا مال واپس آیا، مال بھی تمام کا تمام ختم ہو گیا، جان بھی ختم ہوگی، وہ تو ان 10 دنوں کی نیکی کے مرتبے اور مقام کو پا سکتا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں پا سکتا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اندازہ کیجئے ان 10 دنوں کی کتنی عظمت، کتنا مرتبہ اور مقام رکھا گیا، صرف اس لیے کہ یہ حج کے ایام ہیں. اور بلکہ ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم بھی اٹھائی، والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں سے مراد یہ آگے والی 10 راتیں آ رہی. اسی طرح مقیم لوگوں کو کہا گیا کہ اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکے تو انہی کے طریقے کو تھوڑا بہت حسب استطاعت اپنا لو، تو اگر ان جیسا اجر و ثواب نہیں جو مکہ کی طرف پہنچ چکے ہیں, ان پاکیزہ جگہوں پر پہنچ چکے ہیں, تو کام تمہیں محروم نہیں رکھا جائے گا, کچھ نہ کچھ اجر و ثواب تمہیں ضرور دیا جائے گا. چنانچہ جیسے وہ لبیک اللہ لبیک کے ترانے پڑھتے جا رہے ہیں, اللہ کے دربار میں حاضری کی حاضری لگوا رہے ہیں, تو تم بھی یہ چاند دیکھنے نظر آنے پر, اس چاند کی 13 تاریخ تک تم نے بھی اونچی آواز سے یہ ترانے پڑھتے رہنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تم نے بھی اسی طرح اللہ کے دربار میں اللہ کی حمد و ثنا کی, اس کی کبریائی اور بڑائی کی یہ آوازیں بلند کرنا ہے. اور جس طرح احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جانے والے ان پر پابندی لگا دی گئی کہ تم نے جسم کا کوئی بال نہیں کٹوانا, اپنے ناخن یہ بھی نہیں کاٹنے, کوئی جسم کا بال نہیں کاٹنا, یہ احرام کی پابندی ہے. جو حج کا احرام باندھ کر جا رہے ہیں, جب تک وہ حج سے فارغ نہیں ہوتے اس وقت اپنے جسم کے بال نہیں کٹوا سکتے, تو مقیم لوگوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم وہاں نہیں جا سکے, احرام نہیں باندھ سکے, اگر تم اس طریقے پر عمل کرو گے تو تمہیں بھی اجر و ثواب دیا جائے گا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا, وہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے بال نہ کٹوائے, اپنے ناخن نہ کٹوائے. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے, جو قربانی کی استطاعت اور وسعت نہیں رکھتا اگر وہ بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب عطا کرے گا. اور اسی طرح جو وہاں پہنچ کر قربانیاں کریں گے بڑے درجے پائیں گے, لیکن یہاں مقیم آدمی یہ ترس رہے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی وہ منا جیسے میدانوں میں جانے کی حاضری نصیب ہو, لیکن جا نہیں سکے, تو ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ منا میں جا کر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا تھا, تو تم اپنے علاقوں میں اپنے گھروں کے اندر ہی اسی طرح قربانی کرو گے تو تمہیں بھی بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے. اللہ کے رسول, ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شارت حسنا, ایک ایک بال کے بدلے تمہیں نیکی اور درجہ ملے گا. جتنے اس جانور کے جسم پر بال ہیں اتنی نیکیاں اور درجے. سوال کیا کہ اگر کوئی اون والا جانور ہے, دمبا ہے, چھترا ہے, اس کو کرے تو اس کا بھی اجر, اس کے بھی ہر بال کے بدلے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, اس کی اون کے جتنے ریشے ہیں ہر ریشے اور بال کے بدلے نیکی ملے گی. اصل میں یہ حج اور قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سکھلانا مقصود ہے. ورنہ بازار دیکھیے, جو حج کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں, وہ نیکی یہاں بھی تو کر سکتے تھے, وہ ذکر فکر, وہ تلاوت, وہ نوافل یہاں بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن یہ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے, اطاعت کا سبق دینے کے لیے. دیکھیے کہ حج کے ایک ایک رکن میں اور قربانی کے اندر یہ پورا کا پورا یہ سبق ہے کہ تم نے پوری کی پوری زندگی اسی طرح گزارنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو. اب حاجی لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں, وہاں 7 چکر لگاتے ہیں, پہلے 4 چکروں کے اندر رمل کرتے ہیں. رمل کا مطلب ایک فخریہ انداز میں, متکبرانہ انداز میں کندھے ہلا ہلا کر بڑے چودھریوں اور وڈیروں کی طرح چلنا, یہ پہلے 4 چکروں میں ہر حجی کرتا ہے. کس لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ پہلے 4 چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے یہ مکہ کے مشرکوں کو دکھلانے کے لیے کیا گیا, جنہوں نے دور پہاڑ پر بیٹھے ہوئے یہ مسلمانوں کو تانا دیا کہ یہ دیکھو مکہ کا چھوڑ کر مدینہ میں یثرب میں چلے گئے اور وہاں کا کھانا پینا ملتا نہیں، ان کو دیکھو کیسے ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، ان کو چلنا بھولا ہوا ہے، ان کو چال درست نہیں ہے، تو یہ جہاں چکر کیا لگائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو حکم دو کہ یہ بڑے ایس انداز سے تکبر سے اور مٹکتے ہوئے چلے کہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے اندر آج بھی قوت اور طاقت ہے، ہم مدینہ میں جا کر کوئی کمزور نہیں ہوگی، جس طرح ہمارے ایمان مضبوط ہے اسی طرح ہماری ظاہری طاقت بھی اسی طرح مضبوط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ اگرچہ یہ مشرکوں کو دکھلانے کے لیے یہ رمل کیا گیا، آج نہ وہ مشرک رہے، نہ ان کا کوئی ان کی نسل میں سے کوئی ہے، نہ ان کو دکھلانا مقصود ہے، لیکن رمل آج بھی حاجی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن ممکن ہے کہ اس میں حکمت اور میرے نبی کا طریقہ، اس لیے رمل ہم قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اب ہر حاجی رمل کرے گا کیونکہ اطاعت رسول، نبی کی اطاعت نبی کے طریقے کو اپنانا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اب وہاں دیکھنے والا کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، یہ تکبر اور گمانڈ کس کو دکھلائیں؟ نہ، نبی کا طریقہ یہ ہے قیامت تک، اس وقت تک حج نہیں ہوگا جب تک یہ پہلے چار چکروں کے اندر یہ رمل نہ کیا جائے گا۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، اس کو بوسا دیا جاتا ہے، حالانکہ پتھر کو چومنے سے کیا فائدہ؟ کسی انسان کو، کسی اور چیز کو بوسا دیا جائے، ایک پتھر کو بوسا دینے کا کیا مقصد؟ لیکن نبی کا طریقہ ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر نبی نے تجھے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسا نہ دیتا، اس لیے میں اپنے نبی کے سنت اور طریقے کو اپناتے ہوئے میں تجھے بوسا دیتا ہوں۔ حاجی لوگ نو ذوالحجہ، دس ذوالحجہ، ان دنوں کے اندر مکہ چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر منا میں جا رہے ہیں، عرفات میں جا رہے ہیں، مزدلفہ میں جا رہے ہیں، حالانکہ وہ چٹیل میدان ہے، نہ کہ وہاں کوئی آبادی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، پہاڑ ہی پہاڑ، چٹیل میدان۔ بیت اللہ کو چھوڑ کر جہاں ایک نماز پڑھنے سے لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، اس کو چھوڑ کر چلو عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں۔ اگر کوئی کہے کہ بیت اللہ اتنے عزت والا مقام، اللہ تعالیٰ کا بہترین گھر، پوری کائنات میں جو سب سے افضل ترین جگہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم منا میں کیا لینے جائیں؟ وہاں ہے کیا سوائے پتھروں کے اور خالی جگہ کے؟ تو جو بیت اللہ میں بیٹھا نمازیں پڑھتا رہے اور منا میں نہیں جائے گا، اس کا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کا طریقہ یہی ہے کہ نو ذوالحجہ کو بیت اللہ کو چھوڑ دو اور منا میں چلے جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ منا سے آگے عرفات میں جانا ہے، عرفات میں حاجی لوگوں کو سوائے ذکر اور فکر کے، اللہ کی حمد و ثنا کے کوئی کام نہیں، خالی بیٹھے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ تم نے زور اور عصر کو اکٹھا پڑھنا ہے، حالانکہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے اول وقت میں پڑھا جائے، چاہیے تو یہ کہ زور کو زور کے وقت میں پوری نماز پڑھی جائے اور عصر کو عصر کے وقت میں پوری نماز پڑھی جائے، لیکن نہیں، زور کو لیٹ کر دو، دیر کر دو، جب عصر کے قریب وقت ہو دو زور کی رکھتے پڑھ لو، دو عصر کی پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ جو کہ وہاں پوری نماز پڑھنی شروع کر دے، زور کو زور کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، اس کا حج نہیں ہے، نبی کے طریقے کی مخالفت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں اپنی عقل، اپنی سوچ اور فکریں نہیں چلتی، سب کو یہ دینا کہ میرے نبی کے طریقے اور اسوہ کو اپنانا ہے، میرے نبی نے زور اور عصر کو دونوں کو ملا کر ایک وقت میں دو دو رکعتیں ادا کی ہیں، تم نے بھی اسی طرح کرنا ہوگا، حالانکہ وہاں کوئی کاروبار نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ آدمی کو چاہیے تو وقت پر زیادہ نماز پڑھے، لیکن پوری بھی نہیں پڑھنی، صرف دو رکعتیں پڑھنی ہیں۔ شام ہوتے ہی سورج غروب ہو گیا ہے،
مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں پہنچو، مزدلفہ میں رات کے 12 بج جائیں، 1 بج جائے وہاں پہنچ کر مغرب کی نماز ادا کریں گے، وہاں مزدلفے کے اندر عرفات کے اندر ادا نہیں کرنی۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو فوراً مغرب کی نماز ادا کرو، لیکن اب یہاں نہیں ہے، حج کے لیے گئے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی۔ میدان بھی عرفات کا ہے، بڑی شان اور مقام والا عرفات کا میدان ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ وہاں بغیر نماز ادا کیے ہوئے مزدلفہ میں چلو۔ یہ 8-5-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے مزدلفہ میں پہنچو، جب بھی وہاں پہنچو گے تو وہاں جا کر پہلے مغرب کو پڑھ لو، پھر عشاء کو پڑھ لو اور سو جاؤ، تہجد بھی نہیں پڑھنی۔ تہجد کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن حاجی لوگ مزدلفہ کے میدان کے اندر تہجد کی نماز ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے ادا نہیں کی۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا کی، لیکن مزدلفہ کے میدان کے اندر رات کو تہجد کی نماز ادا نہیں کی۔ اس لیے اسی طریقے پر عمل کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم تہجد شروع کر دیں، رو رو کا وہ بندگیاں کریں کہ اللہ کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کو کاروبار کو چھوڑ کر یا مزدلفے میں پہنچے ہوئے ہیں، ہم تہجد پڑھیں، وہ ثواب نہیں الٹا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ نبی کے طریقے کی خلاف ورزی ہے۔ 9 ذوالحجہ، اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو 9 ذوالحجہ عید سے جو ایک دن پہلے ہے، اس دن کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن حاجی آدمی وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر حاجی آدمی روزہ رکھے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا ہم نے۔ مقیم آدمی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں، لیکن حاجی آدمی جو گیا ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اللہ کے تقرب کے لیے ہے، لیکن اس کو حکم ہے کہ وہ 9 ذوالحجہ کو روزہ نہیں رکھے گا، حالانکہ کوئی کاروبار بھی نہیں، کوئی محنت مشقت بھی نہیں، آرام سے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھنا۔ جمرات میں پہنچ گئے 10 ذوالحجہ کو، وہاں پتھر گاڑے ہوئے ہیں، ان کو کینکریاں مارنی ہیں۔ پتھر کو کینکریاں مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ پتھر کو پتھر مارا جا رہا ہے، لیکن ہمارے نبی نے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا تھی، ہمارے نبی نے اس کو برقرار رکھا، تو اسی طرح ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ایسے نہیں کرو گے تو حج نہیں ہوگا۔ تمہارا 1,00,000 روپیہ لگایا ہوا، مہینہ 1.5 مہینہ کا وقت صرف کیا ہوا، بیکار ہو جائے گا اگر ان پتھروں کو جا کر کینکریاں نہیں مارو گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی ہر ہر ادا تمہارے لیے اسوا ہے۔ کینکریاں مارنے کے بعد اب جانوروں کو ذبح کرو، قربانی کرنی ہے۔ ایک دن میں لاکھوں اور کروڑوں وہاں جانور ایک دن میں ذبح کر دو۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک دن میں اتنا ذبح کرنے کا کیا فائدہ، گوشت بیکار پڑا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں، جانوروں کے لینے لگی ہوئی ہیں، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لاکھوں جانور پڑے ہوئے ذبح ہوئے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ تمام کا تمام فنڈ اکٹھا کر کے جو قربانیوں کے لیے کسی غریبوں مسکینوں کو بھیج دو، جہاں کوئی سیلاب آیا ہے یا کوئی زلزلہ آیا ہے، جو کھانے پینے سے ایک ٹائم کا کھانے سے تو ترس رہے ہیں، ان کو بھیج دو، لیکن نہیں، وہاں لاکھوں جانور ذبح کر دو، پڑے ہیں تو پڑے رہنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اسی پر عمل کرو گے تو اجر و ثواب ملے گا، حج تبھی قبول ہوگا۔ الغرض یہ حج اور قربانی، یہ تمام کا تمام کا فلسفہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اپنی عقل کو، اپنی رائے کو، اپنی قیاس کو دخل نہیں۔ جو انہوں نے کام کیا ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمیں وہ اچھا معلوم ہوئے اچھا معلوم نہ ہو، ہم نے وہی کام کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اور قربانی کے اندر اس کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ جیسے یہ تم 3-4 ہزار کا جانور ذبح کر رہے ہو، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ 3-4 ہزار کا ایک جانور ذبح کرتے ہو، تو اسی طرح تم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنا پورا کا پورا مال قربان کرنا پڑے، اپنے اولاد کو قربان کرنا پڑے، حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کرنا پڑے اس کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے لیے، تو اس سے بھی کبھی گریز نہیں کرنا ہوگا۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک جانور ہے، آگے پیچھے تم 1 کلو گوشت کے لینے کے لیے کئی بار سوچتے ہو کہ اتنے پیسے کہاں سے لیں، لیکن اب ایک جانور کر رہے ہو صرف اس کی رضا کے لیے، اس کا حکم مانتے ہوئے۔ تو اسی طرح اگر وہ حکم دے کہ تم نے ایسے کاروبار کرنا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، پوری زندگی اسی طرح گزارنی ہوگی۔ حج کے احکام اور مسائل بہت سے پہلے بھی آپ سنتے رہے ہیں، بنیادی چیز وہ رضا الہی ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ اپنے دل کو، اپنی نیت کو خالص کرنا لازمی ہے۔ امام شوقانی فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ کار تھا، جانور ذبح کرتے، ان کا خون لا کر بیت اللہ کی دیواروں کو مسل دیتے، گوشت لا کر بیت اللہ سے لٹکا دیتے، کہتے کہ اللہ دیکھے گا کہ ہم نے قربانی کی ہے اور گوشت بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مسل دیا ہے، اور قربانیوں کا گوشت دیواروں کے ساتھ لٹکایا ہوا، اللہ دیکھے ہماری قربانی۔ بعض صحابہ کرام نے یہ دل میں سوچا کہ اگر یہ مشرکین اللہ کی رضا کے لیے ایسے کرتے ہیں تو ہمیں تو بال اولا کرنا چاہیے، ہم تو زیادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا گوشت خون نہیں اللہ کو پہنچتا، خون زمین پر بہ گیا، گوشت تم نے خود کھا پی لیا، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ تقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، کس نظریے سے، کس سوچ اور فکر سے اس نے یہ جانور کو ذبح کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، لوگ کہیں گے کہ حضرت صاحب نے اتنے ہزار کا جانور ذبح کیا، اس نے 2 کر دیے، اس نے عید کے 3 دن تھے 3 دن یہ کرتا رہا، یہ مقصود تھا، کھانا پینا مقصود تھا، یہ میری رضا تھی۔ اگر اس کی رضا ہے، اس کی رضا کے لیے کیا ہے، تو پھر صرف جانور کے گوشت اور خون کا ہی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بکل شہرتن حسنا، ہر ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، وہ بال جن کو ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، وہ سینگ اور کھریاں جس کو ہم نے بیکار سمجھ کر باہر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کا بھی وزن کر کے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کب؟ جب اس کی رضا کے لیے کرو گے، حتیٰ کہ اس جانور کو جو آپ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا جو گوبر اور اس کا پیشاب ہے، بیکار چیز جس کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اس کا بھی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کب؟ جب اس کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی رضا مقصود نہیں ہے، دکھلاوا ریاکاری ہے، تو پھر ایک جانور ذبح کرنا تو دور، اپنے آپ کو بھی ذبح کر دے تو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے پہلے جہنم کو جو تپایا جائے گا وہ 3 آدمیوں سے، ایک شہید سے، ایک قاری اور عالم سے، اور تیسرا بہت بڑے سخی سے۔ بظاہر دیکھنے بڑے اجر ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، شہید ہو جانا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، قرآن و حدیث کو آگے پہنچانا، غریبوں مسکینوں کا خیال کرنا، ان کو ان پر خرچ کرنا، بڑے نیکی کے کام ہیں۔ لیکن جب دکھلانا مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان 3 قسم کے لوگوں کو، جو دکھلانے کے لیے شہید ہوا، ریاکاری کے لیے اس نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، روگوں سے داد حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا، اللہ فرمائے گا باقیوں کو چلا کر جہنم میں لے جاؤ، ان کو گسیڑ کر جہنم میں لے جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اگر قربانی خریدتے وقت یا کرتے وقت یہی نظریہ اور سوچ ہے کہ لوگ تانا نہ دیں گے, کہیں گے دیکھو بھی اچھا بھلا کھاتا پیتا ہے اور اسے یہ قربانی بھی نہیں سال بعد کر سکتا, یا عید والے دن ہمارے بچے دوسروں کا منہ دیکھیں گے چلو ہم بھی ایک جانور لے لیتے ہیں. اگر یہ مقصود ہے تو یہی کچھ پلے رہے گا, پھر اللہ کی رضا اس کی رضا حاصل نہیں ہوگی. اس لیے اس قربانی کو خریدتے وقت, اگر کسی کی خریدتے وقت پہلے نیت درست نہیں تھی, وہ تائب ہو کر آج خالص نیت کرے کہ اسے اللہ کی رضا مقصود ہے, اور جس طرح یہ ایک جانور میں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں, اسی طرح اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اس کے احکام کو ماننے کے لیے, ایک جانور کیا, اپنا مال کیا, اپنی اولاد اور اپنی جان کو بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا, اس سے بھی میں کبھی گریز نہیں کروں گا. یہی مقصد اور یہ سبق دلانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قربانی اور یہ حج, ان کے جو اندر اللہ تعالیٰ نے اسباب سبق ہمیں دیے ہیں, ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.